अमल का कारवां यसो है पाक वतन के पास बायसो।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين يصحب الله عنهم الرجس ويتخرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
इस वक्त तक के ये लैपटॉप इससे कनेक्ट हो जाए। हमारी गुफ्तगू कल जो है वो इस्लाम के निज़ाम तालीम व तरबियत पर हो रही थी और उसमें हमने एक मुकदमा बयान किया था कि इस्लाम का दावा यह है कि वो हयात तैयबा देता है इंसान को। कुरान की आयत है कि जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो तुम उन्हें जवाब दो ताकि वो तुम्हें ज़िंदा कर सके। बस दीन ज़िंदा करता है। ये ज़िंदगी कौन सी ज़िंदगी है, इसको कहते हैं हयात तैयबा। सूरह नहल में कहा गया है कि जो लोग नेक आमाल अंजाम देते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वो अगर मोमिन हैं तो इसको जल्दी सेट करें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
तो जो लोग नेक आमाल अंजाम देते हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत, और वो बाईमान हैं, ईमान रखते हैं, तो हम उनको हयात तैयबा इनायत करेंगे। बस ये दो चीज़ें, आमाल साले नेक आमल और ईमान, दो चीज़ें ज़रूरी हैं हयात तैयबा के लिए। अब बेसिक सवाल हमने यहाँ से शुरू किया था कि ये दीन जो कि कहता है कि मैं आपको हयात तैयबा इनायत करूंगा, किस तरीके से, किस प्रोसेस के ज़रिए से वो हमें ये हयात इनायत करता है। तो उस प्रोसेस का नाम है निज़ाम तालीम व तरबियत। निज़ाम तालीम व तरबियत के ज़रिए से वो हमें ये हयात पाकीज़ा, हयात नौ इनायत करता है और हमें एक ज़िंदगी देता है। यहाँ पर मेरे सामने कल ये रहबर मौज़म का एक कॉल सामने लिखा हुआ आ गया, क्योंकि कल आप लोगों को नहीं बयान किया था और बेहतर है कि इसको लिख लिया जाए। और आप फरमाते हैं कि तालीम तरबियत का मामला ज़िंदगी बख्शने का मामला है। तालीम तरबियत का मामला ज़िंदगी बख्शने का मामला है। तालीम तरबियत अपने मुखातब यानी इंसान को नया तवल्लुद बख्शता है, नई विलादत बख्शता है। तालीम तरबियत का मामला ज़िंदगी बख्शने का मामला है। तालीम तरबियत अपने मुखातब यानी इंसान को नया तवल्लुद, नई विलादत अता करता है। इसको थोड़ा सा शार्प कर लें, थोड़ा सा लेंस को एडजस्ट करें।
अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु
اب اب جو سلائڈ آپ میں جس طرح کہتا ہوں آپ چلاتے جائیں آگے لیں سلائڈ کو. ایک منٹ روکوں. خب دین کس طرح حیات دیتا ہے؟ نظام تعلیم و تربیت. اس کی تین چیزیں، ایک نظام ہے، ایک تعلیم ہے اور ایک تربیت ہے. کیونکہ نظام ہم نے پہلے بھی اس کو اس پر گفتگو کی ہے اور بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ تعلیم و تربیت پر گفتگو کریں. کل رات کو تعلیم پر گفتگو ہوئی تھی اور انشاءاللہ ابھی تربیت پر گفتگو کر کے اپنے عرائض کو تمام کریں گے. آگے چلیں. خب نظام کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ نظام چند اجزاء کا آپس میں اس طریقے سے ہم آہنگ کوآرڈینیٹ ہونا کہ وہ ایک ہدف کو حاصل کریں، اس کو نظام کہتے ہیں. اور ہر نظام میں کچھ مبانی ہوتے ہیں، بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں. ان بیسک کانسیپٹس پر اس کے چند اصول ہوتے ہیں. ایک کلک کریں. ہاں، اور ہر بیسک کانسیپٹ سے ایک اصول ڈرائیو ہوتا ہے اور ہر اصول سے ایک ہدف حاصل ہوتا ہے. تمام ہدف جو ہیں وہ کنورج ہوتے ہیں ایک فائنل نہائی پر. جی فرمائیں. آواز نہیں آ رہی بھائی؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ہو، ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ دین ایک پاکیزہ حیات انسان کو عطا کرتا ہے. وہ پاکیزہ حیات کس طریقے سے عنایت کرتا ہے؟ نظام تعلیم و تربیت سے عنایت کرتا ہے. خب پہلے ہم نظام کو سمجھتے ہیں. نظام کی تعریف یہ ہے کہ چند اجزاء کا آپس میں اس طریقے سے کوآرڈینیٹ، ہم آہنگ ہونا کہ وہ ایک ہدف کو حاصل کر سکے. جیسے ایک گھڑی کے چند پرزے ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، وہ آپس میں اس طریقے سے ملتے ہیں کہ وہ ایک یعنی وقت کو ٹائم پر دے رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سسٹم. خب اس طرح نظام تعلیم تربیت کا بھی ایک سسٹم ہے اور ہر سسٹم میں کچھ بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں جو اس کے مبانی. پھر اس کے بعد کچھ ہر مبانی سے پریکٹیکل لاز، اصول ڈرائیو ہوتے ہیں اور ان اصول، وہ اصول کچھ اہداف کو حاصل کرتے ہیں اور وہ تمام اہداف ایک ہدف نہائی پر منتہی ہوتا ہے. نیکسٹ. تو اب یہ اس کے مبانی اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ پھر ہم کبھی بیان کریں گے. آگے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں. یہ اہداف بیان ہو رہے ہیں مختلف. نیکسٹ 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 نیکسٹ. جی بس. خب کل کی گفتگو ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ تعلیم کے معنی کیا ہے، معلومات فراہم کرنا یا معلومات منتقل کرنا. نیکسٹ. خب اس میں ہم نے اسلام میں جو تعلیم و تعلیم کی اہمیت ہے اس پر بات کی تھی کہ اسلام کی ابتدائی اقرا یعنی پڑھنے سے ہوتی ہے، پہلی وحی. اور جب حضرت آدم کو خلق کیا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ ان کو وہ اسماء آتے ہیں جو فرشتوں کو نہیں آتے ہیں، لہٰذا فرشتوں کو آ گیا کہ وہ ان پر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں. اور اسی لیے علم کی بنا پر انسان جو اشرف پہلا استاد جو ہے وہ خود اللہ ہے، کیونکہ اس نے اسماء کو تعلیم دیا تھا انسان کے لیے. اور پہلا شاگرد انسان ہے اور انسان جو ہے اس کی حقیقت میں اسماء کی تعلیم ہے، اسماء الہی کی تعلیم ہے. اور انسان جو اللہ کا خلیفۃ اللہ قرار پایا ہے وہ بھی ان اسماء کی وجہ سے ہے، اور مسجود ملائکہ بھی اسی لیے قرار پایا. لہٰذا اسلام میں تعلیم ایک کے خدا ہے اور انبیاء کا شمول ہے، کیونکہ انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے ان میں بہت سارے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تعلیم و تربیت ہے. اور اسی طریقے سے انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ بھی جو ہے اسی علم کی وجہ سے. اب آپ لوگ آخر تک آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. یہ مائک اس کو بند کر دیں. ایک سلوات پڑھ محمد و آل محمد. اب
یہ بھی کل بتایا تھا کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے چاہتا ہے کہ انسان زندگی کے ہر لحظے ہر لمحے میں علم حاصل کرے، ہر جگہ پر علم حاصل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت دونوں علم حاصل کریں، اور چاہے کسی سے بھی علم حاصل کرنا پڑے اس سے علم حاصل کیا جائے. نیکسٹ اس میں گفتگو ہوئی تھی کہ مطلوب علم جو ہے اسلام میں علم کی اقسام، یہ جو دنیا دینی علوم اور دنیاوی علوم ہم تقسیم کرتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ تقسیم جو ہے علم نافع یعنی مفید علم اور غیر نافع علم، اور کون سا علم انسان کے لیے مفید ہے. نیکسٹ، وہ علم انسان کے لیے مفید ہے جو اس کو اس کے ہدف تک پہنچائے، اور انسان کا ہدف اللہ ہے، لہٰذا ہر وہ علم اسلامی علم ہے جو انسان کو خدا سے نزدیک کرے، چاہے وہ اسٹرانومی ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ کوئی اور علم ہو، اور ہر وہ علم جو کہ انسان کو خدا سے نزدیک نہیں کرتا، چاہے وہ تفسیر کا علم ہو، چاہے حدیث کا علم ہو، وہ اسلام کے مطابق علم نہیں ہوگا. نیکسٹ، وہ یہ احادیث بیان کر دی گئی تھیں کل. نیکسٹ، اہل علم کو دیکھیں، ہمارے اردو میں اس طرح ہو گیا، ہم عالم کہتے ہیں، عالم سے مراد عالم دین لیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ کا علم رکھنے والا عالم ہے. روایات میں جو کہا گیا ہے، البتہ اس میں کچھ ڈیٹیلس ہیں، انشاءاللہ اگر کچھ موقع ملا تو وہ بیان کریں گے. بس اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے اقرب الناس الی درجۃ النبوۃ، قریب ترین لوگ جو نبوت کے درجے سے قریب ترین ہیں وہ کون ہیں؟ اہل علم و اہل جہاد. علم پھیلانے والے اور جہاد کرنے والے انبیاء نیکسٹ ٹو انبیاء ہیں. تو یہ علم کا درجہ اس قدر اہم ہے، کیونکہ جس طریقے سے مجاہد جو ہے فرنٹ پر اپنی تلوار، اپنی بندوق، اپنے اسلحے سے جو ہے وہ دفاع کرتا ہے دین کا اور انبیاء کی تعلیمات کا، اسی طریقے سے اہل علم جو ہے اپنے قلم کے ذریعے سے، چاہے وہ میڈیکل ہو، میڈیکل کی فیلڈ کا ہو، چاہے انجینئرنگ کی فیلڈ کا ہو، چاہے کسی اور فیلڈ کا ہو، اگر وہ انبیاء کی تعلیمات کو ڈیفینڈ کرے گا تو وہ بھی ان کا جانشین قرار پائے گا. اس سے آگے چلے دیکھیں، جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے، یہ آپٹیمم پوائنٹ ہے، یہ سب سے آخری درجہ ہے. جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہے. انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے معاشرے میں اسلام نافذ ہو جائے. اسی ہدف کو لے کر اگر اہل علم آگے بڑھیں گے تو وہ بھی انبیاء کے مشن کو آگے لے جا رہے ہیں، اور ان کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہے. بس خصوصاً آپ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں علم اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ذریعہ معاش ہوگا ہمارا، ہماری ضروریات اس سے پوری ہوں گی، بلکہ ہمیں علم اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اسلام کو زندہ کر سکیں اپنی فیلڈ کے لحاظ سے. اگر کوئی میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ آج کی میڈیکل کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کو کمپیئر کرے آئمہ کی روایات اور احادیث سے کہ انہوں نے میڈیکل کے حوالے سے جو چیز فرمایا ہے، آیا وہ آج کی میڈیکل سائنس کے حساب مطابق تدبیر کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. بس ہمارا ہدف جو ہے وہ اسلام کو زندہ کرنا ہونا چاہیے. یہ ایک بہت ہی اہم سلائیڈ ہے. ہمارے یہاں صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اسلام میں صرف انفارمیشن ریسیو کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلے اور اس کے بعد کچھ شرائط ہیں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ علم سے پہلے تزکیہ ہے. تزکیہ یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، طاہر کرنا، تاکہ جو ہے وہ قلب جب تک طاہر نہیں ہوگا اس میں علم فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس طریقے سے ایک ظرف اگر پہلے سے اس میں آلودگی ہے، گندگی ہے، آپ آب زمزم بھی ڈال دیں گے تو وہ آب زمزم فائدہ نہیں کرے گا. کیوں؟ انبیاء کی باتیں، آئمہ کی روایات ہر ایک پر اثر نہیں کرتی تھی. ان کے ساتھ نزدیک ترین لوگ منافقین تھے. آئمہ کی بعض زوجات نے انہیں زہر دیا جو کہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں زندگی گزارتے تھے. کیوں ان پہ اثر نہیں ہو سکی؟ کیوں قرآن ہر ایک پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قلب پہلے سے آلودہ ہے. جب تک کہ اس کی صفائی نہیں ہوگی یہ نور اس میں تابش نہیں کر سکتا ہے. لہذا پہلے قلب کو طاہر کرنا ہوگا گناہوں سے، تب جا کے علم کی روشنی ہمیں فائدہ دے سکتی. تعلیم کے بعد تفکر ہے. ہمارے آج کل جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا، اس میں بس انفارمیشن دیے جا رہے ہیں، ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں، تفکر نہیں کرتے. اور دین کے مطابق التفکر افضل العبادت، افضل ترین عبادت فکر کرنا ہے. تو ہم جو بھی آج کل کی سائنسز ہمیں علتوں تک، وجوہات تک تو پہنچا دیتی ہیں لیکن اس کے آگے نہیں لے جاتی. بس یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس کے کاز یہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کاز یہ ہے، یہ اس کا کاز یہ ہے. آخر میں پھر کہتے ہیں انفارچونیٹلی اس کا کاز ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے. یہ معمولاً خود میں کیونکہ میڈیکل کر چکا ہوں تو ہماری کتابوں میں یہ آخر میں عادت ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین اس کو آخر تک پہنچاتا ہے اور وہ خدا ہے، اللہ ہے. اگر آپ کوئی بھی سائنس پڑھیں اگر اس میں آپ خدا تک پہنچتے ہیں وہ علم دین ہے. اور اگر کوئی بھی علم ہمیں خدا تک نہیں پہنچاتا وہ جو ہے وہ، لہٰذا یہ چیز کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تفکر میں آ سکتی ہے. یہ ہم غور و خوض کریں کہ واقعی یعنی ہمیں مثلا میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے آنکھ کس طرح سے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا باٹنی میں ہمیں کہتے ہیں کہ روٹس نیچے کی طرف گرو کرتی ہیں، اسٹیم اوپر کی طرف گرو کرتی ہیں. تو یہ بتا دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کس نے روٹ کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں نیچے کی طرف جانا ہے، کس نے اسٹیم کو کہا ہے تمہیں اوپر کی طرف آنا ہے، یہ نہیں بتاتی. یہ علم دین بتاتا ہے. سورج اور چاند اور یہ ہم کو سب بتاتے ہیں، یہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اس اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں. اگر فریکشن آف سیکنڈز کا بھی فرق آئے تو یہ پورا نظام شمسی ختم ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ان کو کس نے یہ بتایا کہ اسی اسپیڈ پہ چلنا. یہ فقط دین بتاتا ہے. بس لہٰذا تفکر ہمارا جو ہے تعلیمی نظام کا ایک اہم ترین عنصر جو ہے، صرف انفارمیشن حاصل کر لینا نہیں ہے، اس انفارمیشن کو تجزیہ و تحلیل انالیسس کرنا لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کی علت کیا ہے. پھر فقط علم حاصل کر کے اور تفکر کر کے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. جب تک ہم عمل نہیں کریں گے وہ علم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. بلکہ جو علم عمل میں تبدیل نہ ہو سکے اس کو علم نہیں کہا جاتا، اس کو اصطلاحات کا جاننا کہا جاتا ہے، وہ اصل میں علم نہیں ہے. علم وہی ہے کہ جو عمل میں تبدیل ہو. اگر فار ایگزامپل ہم نے علم اخلاق میں یہ پڑھا کہ حسد بری چیز ہے، غیبت بری چیز ہے، لیکن ہم اس کو عمل میں تبدیل نہیں کر سکے، تو یہ علم نہیں ہے. اس کو ہم نے یقین کے درجے تک نہیں پہنچایا. یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ ہے جو ہمارے ذہن کے پردے پر آ گیا ہے. اس لیے حدیث بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تو آپ فرماتے ہیں خدا کسی عمل کو بغیر علم کے قبول نہیں کرتا اور کسی علم کو بغیر عمل کے قبول نہیں کرتا. جس نے علم حاصل کیا اس کا علم اسے عمل کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گویا اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا. اگر ہم نے عمل نہیں کیا گویا ہم نے اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا. خوب عمل پر ہی بات رک نہیں جاتی ہے دین اسلامی نظام تعلیم و تربیت میں. فقط عمل ایک دفعہ کر لینا کافی نہیں،
کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اتنا عمل کریں، اتنا عمل کریں کہ وہ ہماری روح کا حصہ بن جائے. سچ اتنی دفعہ بولیں کہ اب ہم جھوٹ بولنا چاہیں تو ہمارے لیے سچ ہو. جس طریقے سے بری صفات بھی انسانی روح کی میں کسب ہو جاتی ہیں، اسی طرح اچھی صفات بھی تکرار عمل سے کسب کر جاتی. یعنی ہم نماز شب یا فجر کی نماز اتنی دفعہ پڑھیں کہ خود بخود فجر کے موقع پر ہماری آنکھ کھلے. بس پہلے علم ہے، علم کے مطابق تفکر کرنا ہے، پھر تفکر کے مطابق جو نتیجہ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. عمل کو اتنی دفعہ کرنا ہے کہ وہ ہماری روح کا حصہ بن جائے، اور اسے پھر توازن، اس جب وہ روح کا حصہ بن جاتا ہے تو ہماری روح ایمان لے آتی ہے. ایمان کا تعلق روح سے ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں عقائد، احکام اور اخلاق. تفکر کرنا عقائد کا کام ہے، عمل کا تعلق احکام سے ہے. احکام ہمیں یہ بتا دے کون سا عمل صحیح ہے، کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے، کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، کس نشست میں بیٹھنا چاہیے، کس نشست میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ سارے جو ہیں اس کا تعلق اعمال سے ہیں، اور اعمال کا مجموعہ کو احکام کہتے ہیں. اور یہ اعمال اگر جب ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں تو اسے اخلاق کہا جاتا ہے. اور یہ تین بیسک کمپوننٹس ہیں علم دین کے.
بر محمد والے محمد بندہ صلوات
اب تعلیم کو ہم نے تقریباً اس کی تعریف حاصل کر لی، اس کی اقسام پتہ کر لی، اور تعلیم کے پہلے کیا ہونا چاہیے اور تعلیم کے بعد کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے تربیت. تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت ہے پوشیدہ مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا یا شکوفا کرنا. انسان کے اندر پیدائشی طور پر بہت ساری استعداد، بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں. ان کو عملی کرنے کو تربیت کہا جاتا ہے. بس تعلیم اور تربیت میں فرق تو آپ کو جان لینا چاہیے. تعلیم یعنی انفارمیشن حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا. تربیت کیا ہے؟
جو انسان کے اندر پہلے سے صلاحیتیں موجود ہیں، پوٹینشلز موجود ہیں، اس پوٹینشل کو عملی کرنا، اس پوٹینشل کو ہم تربیت کے ذریعے سے بالفعل کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک بیج ہے، بیج میں درخت بننے کا پوٹینشل ہے، لہٰذا مالی اس کو کاٹ چھاٹ کرتا ہے، اس کو ڈائریکشن دیتا ہے، اس کو صحیح پانی دیتا ہے، اس کو صحیح کھاد سن لائٹ سب دی جاتی ہے، تو وہ بیج جو ہے وہ درخت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ اسی طریقے سے انسانی فطرت میں ہزارہا پوٹینشلز موجود ہیں۔ پس تربیت کے معنی کیا ہے؟ منفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، یعنی اس میں جو پوٹینشل موجود ہے اس پوٹینشل کو عملی نتیجے تک پہنچانا۔ اب یہ تربیت، یہ جو صلاحیتیں ہیں انسان میں، یہ مختلف ہیں۔ یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان میں مختلف ہیں۔ کچھ جسمی استعداد ہے، جسمی صلاحیتیں ہیں، کچھ روحی اور معنوی صلاحیتیں ہیں۔ یہ جو اسپورٹس مین اتنے کرتب دکھاتے ہیں، اتنے وہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ صلاحیت ہے، اس صلاحیت، اس پوٹینشل کو انہوں نے اتنی ایکسرسائز کر کر کے وہ استعداد حاصل کر لی۔ ہم نے آپ نے اتنی ایکسرسائز نہیں کی تو ہم ویسے کرکٹر نہیں بنے، ہم ویسے ٹینس کے پلیئر نہیں بنے جیسے وہ بن گئے۔ انہوں نے اپنے جسم کی پوشیدہ صلاحیت کو عملی کر لیا، بالفعل کر لیا، بس جسمی لحاظ سے وہ تربیت یافتہ ہو گئے، ہم نہیں ہو سکے۔ اسی طرح روح کی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی پوٹینشلس ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے تربیت کی۔ اسی طرح فردی اور اجتماعی، کچھ پوٹینشلس ہمارے یہاں انڈیویجول ہوتے ہیں، انڈیویجول صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر پوشیدہ ہیں، لیکن کچھ اجتماعی صلاحیتیں ہیں۔ جب ہم ملتے ہیں تب مل کے ایک کام جو ویسے ہم نہیں کر پاتے وہ کر لیتے ہیں۔ تو کچھ استعداد فردی ہوتی ہیں، کچھ استعداد اجتماعی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تربیت فکری اور عملی، کچھ ہم فکری لحاظ سے ہمارے اندر پوٹینشلس موجود ہیں، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو وہ پوٹینشل، فکری پوٹینشل عملی میں بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ہم خدا کو تصور کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ علم ہم میں پوٹینشل ہے خدا سے ملاقات کرنے کا، خدا کو محسوس کرنے کا، خدا کو تو فکر کرنے کا۔ اس کو، اس مخفی اور پوشیدہ صلاحیت کو ایک پروسیس کے ذریعے عملی کیا جاتا ہے اور انسان تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ عملی استعداد ہیں جو ہمارے اندر پوشیدہ ہیں، غریزی اور فطری، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہی بیان کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہمارے اندر استعداد ہیں جو حیوانوں میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے، کامن ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل نسل کو آگے بڑھانا، حیوان بھی اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم بھی اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھوک لگنا، حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے۔ مثلاً حیوان بھی ایک گھونسلہ بناتا ہے، ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے، ہمیں بھی گھر کی احتیاط ہوتی ہے، ہم بھی جو ہے وہ اپنے خوبصورت گھر بناتے ہیں تاکہ اس میں رہ سکیں۔ یہ استعداد حیوان اور ہم میں کامن ہے، لیکن کچھ استعداد ایسی ہے انسان میں جو حیوان میں نہیں ہے. مثلا عدالت خواہی، فارسی میں کہتے ہیں عدالت کو پسند کرتے ہیں ہم، ظلم گریز ہیں، ہمیں ظلم نہیں اچھا لگتا ہے. انسان کو کوئی بھی ظلم اچھا نہیں لگتا ہے، عدالت پسند ہے اس کو، عدالت چاہتا ہے وہ. حیوان میں یہ نہیں ہے، یہ استعداد فقط انسان کو دی گئی ہے. یا مثلا ہمیں خدا سے راز و نیاز کرنے سے سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے. دعائے کمیل پڑھنے سے معنویات سے سکون ملتا ہے. یہ معنویات، یہ استعداد حیوانوں کو نہیں دی گئی ہے، صرف انسانوں کو دی گئی ہے. یا مثلا انسان حقیقت کی تلاش کرنا چاہتا ہے، حقیقت کی جستجو ہے اس کے اندر، جاننا چاہتا ہے کہ واقعی حقیقت کیا ہے. یہ جو ہم سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں، کہیں لوگ جمع ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہر کوئی شخص رکتا ہے، کہتے ہیں جاننا چاہتا ہے کیا ہوا ہے. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے جاننا چاہتا ہے کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حصے جستجو ہے جو انسان کے اندر ہے. بس انسان میں کچھ استعداد حیوانی ہیں جو حیوان اور ہم میں کامن ہے. ہمیں اچھا کھانا اچھا لگتا ہے، ہمیں جو ہے نرم بستر اچھا لگتا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، یہ سب حیوان اور ہم میں کامن ہے. بس جو بھی تربیتی نظام ہوگا، اگر وہ صرف یہ اوپر والوں کو توجہ دے، یعنی جسمی تربیت کر دے، ہمیں جسمی لحاظ سے بہت ایکٹیو بنا دے، بہت اسٹرانگ بنا دے. جیسے آج کی میڈیکل سائنس ہے، اس نے جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے لائف اسپین کو بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بیماریوں کو کنٹرول کر لیا ہے، ان کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے باڈی کو اسٹرانگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، صرف جسمی، روحی کو نظر انداز کر دیا. اسی طریقے سے کوئی تربیتی نظام صرف فردی استعداد کو شکوفا کرے، اجتماعی سوشل، آپ دیکھیں گے آج کل ہمارے یہاں یہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ویسٹرن وے آف لائف سے یہاں پر آتے ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں آرٹ سائنسز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، سوشل سائنسز کو سب بہت کم لوگ آپٹ کرتے ہیں، سب میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، انجینئر ایکسپریمنٹل سائنسز میں جانا چاہتے ہیں، سوشیالوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، یہ سب بہت اہم ترین علوم ہیں معاشرے کے. اس میں اچھی استعداد کے لوگوں کو جانا چاہیے اور انہیں کام کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک ایسا تربیتی نظام ہے جو فردی تربیت پہ توجہ دیتا ہے، اجتماعی رشد پہ توجہ نہیں دیتا. اسی طرح فکری اور عملی ہے، اور اسی طریقے سے حیوانی اور انسانی ہے، غریزی اور فطری ہے. آج کی جو ماڈرن سائنس ہے، اس نے انسان کو حیوانی خواہشات جو ہیں انسان وہ تو شکوفا کر دی ہیں ہر لحاظ سے، اس کو پوٹینشل کو عملی کر دیا ہے. لیکن جو انسان کا طرہ امتیاز تھا، جو انسان کو انسان بناتا ہے، اگر ہم حیوان والے کام کریں تو کون کیا فرق ہے حیوان اور ہم میں؟ ہماری برتری اس وقت ہے کہ ہم وہ کام کریں جو حیوان نہیں کر سکتے، جو ہمارا طرہ امتیاز ہے وہ فطری ہے، انسانی ہے. اگر کوئی تربیتی نظام فطریات کو شکوفا نہ کر سکا تو وہ ناقص تربیتی نظام. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلامی نظام جو ہے نظام تربیت جو ہے وہ روح کی طرف بھی توجہ دیتا ہے، معنویات کی طرف بھی توجہ دیتا ہے، اجتماع کی طرف بھی توجہ دیتا ہے، عمل کی طرف بھی توجہ دیتا ہے اور انسان کی فطریات کی طرف بھی توجہ دیتا ہے۔ تعلیم و تربیت میں فرق، اب ہم نے آپ کو تعلیم بھی ایکسپلین کر دیا، تربیت بھی ایکسپلین کر دیا، اب دونوں کا فرق بہت آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا کہ تعلیمات کیا ہے۔ معلومات میں اضافے کا نام تعلیم ہے۔ ابھی میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، لیکن تربیت کیا ہے؟ آپ کے اندر پوشیدہ صلاحیت کو اجاگر کرے، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ بس تعلیم کا تعلق ذہن سے ہے، ذہن کے پردے پر جو امیجز بنتی ہیں، میں جس طرح بول رہا ہوں آپ کے ذہن میں تصورات آ رہے ہیں اور وہ اس امیجز کا علم آپ لیتے جا رہے ہیں، یہ علم، اس کا تعلق علم سے ہے، لیکن تربیت کا تعلق عمل سے ہے، عملی ہے۔ لہٰذا علم جب عمل میں تبدیل ہوتا ہے تو اسے ہم تربیت کہتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کا نتیجہ تربیت ہونا چاہیے، اگر علم تربیت نہ کر سکا تو وہ علم کسی فائدہ کے نہیں ہے۔ اب اسلام میں تربیت کی اہمیت اور ضرورت کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ اگر انسان کو تربیت نہیں کیا، اگر انسان کے اندر جو فطری استعداد ہے، نہ حیوانی، فطری استعداد ہے کہ وہ خدا جو ہے، خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ عدالت خواہ ہے، وہ عدالت پسند ہے، وہ معاشرے میں عدالت چاہتا ہے، اور اس طریقے کی جو اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، اگر انسان بے تربیت رہ گیا تو نمبر ایک شک و تردد میں رہے گا، کیونکہ وہ جو علم ہے اس کو عملی نہیں کر سکا، لہٰذا پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی معنوی صلاحیتوں کو شکوفا نہیں کیا، بالفعل نہیں کیا، آپ دیکھیں ویسٹرن معاشرے میں جائیں وہ کنفیوزڈ معاشرہ ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں خدا ہے نہیں ہے، جب تک کنفرم نہیں ہے تو نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وہ بے تربیت معاشرہ ہے اس وجہ سے۔ پھر بے تربیت انسان کیونکہ خدا پر ایمان نہیں لا پاتا ہے، لہٰذا بہت ساری زنجیروں اور غلامی کرنی پڑتی ہے اس کو۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ ایک سجدہ تجھے کیا ہے شعر دیتا ہے، یہ ایک سجدہ، ہاں، جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم نے ایک خدا کے آگے سر بہ سجود نہیں کیا تو اب ہزار زنجیریں ہیں، نفس امارہ، ہماری خواہشات، ہمارا نفس جو ہے ہم اس کے غلام ہوتے ہیں، مظاہر طبیعت کے غلام بنتے ہیں، رسومات اجتماعی جو رسم و رواج ہیں اس کے پابند بنتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے پابند بنتے ہیں، اور ہزارہ اس طریقے سے زنجیریں ہیں جو انسان کی پیروں کی۔ اب ذرا پیچھے چلے جائیں، آپ کو بیک پہ جائیں، بیک نہیں پیچھے، اور ہاں یہ سلائڈ شاید وہاں آنی تھی۔ دیکھیں انسان اگر صحیح طور سے تعلیم یافتہ بنے، یعنی وہ تعلیم جس کا ہم نے بیان کیا ہے ہر لحاظ سے، پہلے تزکیہ کرے، پھر تعلیم حاصل کرے، اس پر تفکر بھی کرے، پھر عمل کرے، مسلسل عمل کرے، اتنا عمل کرے کہ وہ اس کی روح کا حصہ ہو جائے. پھر یہ روح، یہ جو قلب ہے، یہ ایکسیپٹ کرتی ہے خدا، عاشق ہوتی ہے خدا کی. اس کائنات کی ہر شے میں خدا کو دیکھتے ہیں. اگر یہ پانی ہماری پیاس بجھا رہا ہے تو یہ پانی صرف وسیلہ ہے، پیاس اللہ بجھا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید افعالی. وہ ابھی وقت نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلس میں بیان کر سکوں. بالآخر ہر شے میں اسے خدا نظر آتا ہے اور اس کا دل خدا کے سامنے خاشع ہو جاتا ہے. بس تعلیم حاصل کرنے سے کیا چیز ملتی ہے انسان کو؟ اس کا دل متواضع اور خاشع ہو جاتا ہے. اس قلب کے خاشع ہونے سے، قلب کے جھکنے سے خدا کے سامنے، جو مخفی فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ شکوفا ہوتی ہیں. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ کیوں جو کام امام حسین کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی اس استعداد کو پریکٹیکل کیا، خدا کے سامنے خاشع ہوئے. جب ایک خدا کے سامنے خاشع ہوئے تو اب کسی کا خوف نہیں، ہر طاقت کے سامنے کھڑے ہو سکتے. لیکن ہم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ان پوشیدہ استعداد کو ابھی بالفعل نہیں کیا.
یہ درس کر بلا کہ ہے
کہو بس خدا کا ہے،
یہ درس کر بلا کہ ہے
کہو بس خدا کا ہے.
بس اگر انسان تعلیم حاصل کرے تو اس کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو ایکسیپٹ کرے، اس کے سامنے سر بسجود ہو. اور جب وہ خدا کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی مخفی صلاحیتوں کو شکوفا کرتا ہے، اور اس طریقے سے ایک تربیت یافتہ انسان بن جاتا ہے. اور یہی تربیت یافتہ انسان انسان کامل تکامل حاصل کر لیتا ہے، وہ ہدف جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا. آپ دوبارہ سے اس لائن پر آتے ہیں. بس اور بس اسلام میں تعلیم کا ہدف کیا ہے؟ ہم کیوں علم حاصل کریں اور کیوں علم کو معاشرے میں پھیلائیں؟ تاکہ ہماری روح کامل ہو سکے، عقل اور روح کا تکامل حاصل ہو سکے، یعنی تربیت یافتہ ہو سکیں، یقین شہودی تک پہنچ سکیں، یعنی خدا کو صرف علمی لحاظ سے نہ ثابت کریں بلکہ اس کو محسوس کریں عملی لحاظ سے، اور عدالت کا ملکہ حاصل ہو جائے ہماری روح میں. اور یہی انسان کا ہدف نہائی ہے، اور انسان اس طریقے سے خدا تک پہنچ جاتا ہے. بس علم ہمیں دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل نہیں کرنا. آپ اپنی اپنی فیلڈس میں ہی علم حاصل کرتے رہیں، لیکن اس کو خدا تک پہنچنا ہے. اگر ہم کیمسٹری پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی ہم خدا تلاش کر سکتے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں وہاں بھی خدا کو ثابت کر سکتے ہیں. ہر چیز جو ہے کائنات کی وہ منتہی ہوتی ہے خدا کے چاہیے. اور نیکسٹ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا شارٹ ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دین جو اصل ابتدا اس کی اقرا سے ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہر انسان کو علم حاصل کرنا ہے، محنت سے لہر تک علم حاصل کرنا ہے، جہاں سے علم ملے وہاں سے علم لینا ہے، ایک ایسا مکتب جو علم پر اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہو، ٹھیک ہے، اور خصوصاً ہم تو باب العلم کے ماننے والے ہیں، اور جنہوں نے کہا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم دے رہا ہوں. خیر کہ کسی نے اس مخفی خزانے کو حاصل نہیں کیا. کل کسی اور جگہ پر ان روایت کو بیان کیا گیا کہ جو امام علی نے اپنے علم کے بارے میں بتایا کہ میں کیسا عالم ہوں. شاید کسی مکتب کے پاس، کسی مسلک کے پاس، کسی فرقے کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس طریقے سے دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس جو پوچھنا ہے پوچھو. تو یہ باب العلم کے ماننے والے لوگ یہ کیوں انحطاط علمی کا شکار ہو گئے؟ کیوں ہم ہر فیلڈ میں ٹاپ پر نہیں ہیں؟ اصولاً ہمیں ہونا چاہیے، ہماری میراث ہے یہ، ہمارا گمشدہ مومن کی گمشدہ میراث ہے یہ، ہمارا ورثہ ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ حتیٰ کیمسٹری، بہت سارے علوم، بلکہ تمام علوم منتحی ہوتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. اور وہاں سے پھر وہ امام علی تک پہنچتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہو گیا کہ باب العلم کے ماننے والے انحطاط علمی کا شکار ہو گئے؟ ہم علمی میدانوں میں اوروں سے بہت پیچھے رہ گئے. ویسٹ میں ہمارے آئمہ کی احادیث پر ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، اور ہم ان کے ماننے والے، ہمیں خود ان کے بارے میں نہیں پتا، ان کی احادیث کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا یا ان سے اپنی زندگی کے حل نہیں پوچھے. کیوں ہوا یہ؟ تو مجھے اس کی دو بیسک وجوہات نظر آئیں. نمبر ایک، ہم خود سے غافل ہیں، ہم اپنے آئمہ کی علمی صلاحیتوں سے ناواقف، آگاہ نہیں، اسلام کے آفاقی پیغام سے عدم آگاہی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، وہ کیا چیز تھے، ان کے ایک ایک قول میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہمیں اس کی قیمت اور حیثیت کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ نہج البلاغہ میں کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، قرآن میں کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، ہمیں اس سے آگاہی نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. بس ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی، ہمارے پاس جو کچھ علمی خزانے موجود ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. دوسرا، غلامی از غیر، مغربی نظام تعلیم کی اندھی تقریب، وہ جو کہہ دیں آنکھ بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں. آئمہ کی روایات کچھ کہیں تو کہنا اچھا سوچیں گے، پتہ نہیں حدیث صحیح ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم جو سمجھ جو امام کہہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے. ویسٹ سے کوئی بھی چیز آ جائے آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر دیں. مثلا روایات میں ہے کہ مسواک کی بہت ساری احادیث ہیں، مسواک مستحب ہے، لیکن ہم نے مسواک اس لیے نہیں اپنایا کہ ہمارے آئمہ نے فرمایا ہے، ہم نے ویسٹ سے لیا کہ دن میں دو ٹائم جو ہے وہ برش کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی بھی تحقیق آ جائے کہ پانی اس طریقے سے پینا چاہیے، وہ شاید ہمارے لیے بہت مہم ہو، ٹھیک ہے، لیکن آئمہ کی روایات اگر کہتی ہیں کہ پانی جو ہے ان آداب کے ساتھ پینا چاہیے، ان کو شاید ہم توجہ نہیں دیتے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے. بس ہمارے یہ باب العلم کے ماننے والوں کا جو علمی زوال ہے، وہ اپنے آپ سے، اپنے مکتب سے، اپنے آئمہ اپنے لیڈر سے ناواقفیت ہے، ہم نے نہیں جانا، صرف کہتے ہیں کہ یہ باب العلم ہے. کبھی ہم نے نہج البلاغہ اول سے آخر تک پڑھی کہ اس میں کیا کیا اسرار و رموز ہیں؟ کبھی ہم اگر فار ایگزامپل میڈیکل کے طالب علم ہیں تو میڈیکل سائنس ہمیں کہتی ہے یہ چیز ریکمینڈیڈ ہے، یہ نان ریکمینڈیڈ ہے. کبھی آئمہ کی احادیث میں غور و خوض کیا ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسٹرانومی کے بارے میں نہج البلاغہ کیا کہتا ہے؟ کائنات کی ابتدا کے بارے میں امام علی کا کیا نظریہ ہے؟ ہم نے کیونکہ ہم اس کی قدر نہیں ہے، ہم نے اپنی قدر خود کھو دی ہے، اور اندھی تقلید کی وجہ سے ہمارا یہ علمی زوال آ گیا ہے. اب کیونکہ اگلے ہمارے بہت عزیز دوست اور بھائی تشریف بھی لے آئے ہیں اور ان کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو بس اسی چیز پر میں اپنے عرائض کو ختم کروں گا. ایک نیکسٹ کریں اور نیکسٹ. ایک ضرور آپ موازنہ ضرور کریں، جو ہم نے پورا پروسیس آپ کو سمجھایا ہے کہ دین کے نزدیک علم کی کیا حیثیت تھی، دین کے نزدیک تربیت کیا ہے اور اس کا کتنا براڈ ویژن ہے، اور یہ جو سیکولر نظام تعلیم ہے، جس تعلیمی نظام کا ہم حصہ ہیں، وہ ہمیں کیا دے رہی ہے، وہ ہم اس کا ویژن کیا ہے علم کے بارے میں، تربیت کے بارے میں. یعنی وہ ایک ٹول ہمیں علم جو ہے ایک ٹول ہے پیسے کمانے کا، دنیاوی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں کس کون سی فیلڈ سلیکٹ کریں، ہم وہ فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں جس میں جاب اپورچونیٹیز زیادہ ہیں، ایسے یہی کرتے ہیں نا. ہم ماننے والے کس کے تھے؟ جہاں خود علم ارزش ہے، خود علم ایک قدر ہے، ویلیو ہے، پیسے کمانے کا ٹول نہیں ہے. تو ہم دیکھیں کہاں سے کہاں تک آ گئے. اب دوبارہ سے ہمیں ریوائول کرنا ہے، دوبارہ سے اپنی اصل کی جانب لوٹنا ہے. ایک زمانہ تھا کہ حرف آخر ہمارے آئمہ بیان کرتے تھے. آپ دیکھیں اگر تاریخ کا کبھی مطالعہ کریں، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے زمانے میں دوسری علمی شخصیات کتنی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، امام کیا فرما رہے ہیں اور وہ کیا فرما رہے ہیں. یا مناظروں کو دیکھیں گے، مناظروں میں آئمہ کس طریقے سے علمی میدان میں لوگوں کو پچھاڑا کرتے تھے، بلکہ وہاں کے حکمران آئمہ کی مدد دیتے تھے کہ جب دوسرے ادیان جب اسلام پر اعتراض کرتے تھے تو اس کا جواب دینے کے لیے انہیں دربار میں بلاتے تھے، ہمارے آئمہ کو دربار میں بلاتے تھے. تو ہمیں بھی آج وہاں ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی علمی مسئلہ ہو تو امام زمانہ کے ماننے والوں کو بلایا جائے گی. یہ جو کہیں گے ان کا ہم گھر پہ آ کر ہوگا، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں انتھک محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا اسلام کی. لیکن اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے وہ نیکسٹ ٹو نبوت ہے. حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، ہم انبیاء کے آئمہ کے جانشین بن سکتے ہیں اگر ہم علمی میدانوں میں میدان سر کریں. خود اعتمادی لازم ہے، ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمیں انتھک محنت کرنی چاہیے، ہمیں دنیاوی چھوٹی چھوٹی غرائز کے لیے علم حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ بڑے اعلیٰ اہداف کے لیے علم حاصل کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کروں گا آخر سے. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے ایک علمی جہاد آئی ایس او کو خصوصاً, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رہبر نے جو پیغام آئی ایس او تک پہنچایا ہے ان کی دو خواہشات ہیں. نمبر ایک, آئی ایس او کا جوان علم میں سب سے آگے, علمی میدان میں ٹاپ آف دی لسٹ. اگر کوئی جاننا چاہیں گے, اور یہ ہمارا ماضی رہا ہے, یعنی جو روایات میں پڑھتے ہیں واقعی کہتے تھے کہ کسی محلے میں مثلاً دیندار شخص کون ہے اور دیکھ لو آئی ایس او کے جوان ہیں نہیں ہیں. جیسے کوئی داڑھی رکھ لے اس کو کہتے تھے کہ آئی ایس او میں چلے گئے. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ تھا. ہمیں دوبارہ اس کو دیکھ کر آنا ہے کہ جہاں بھی علم کی بات ہوگی کہیں گے آئی ایس او کا بچہ بھی یہاں تک پہنچ رہا ہے. کہ اگر کوئی پوزیشن لے کر آئے تو اس پر گمان ہو کہ آئی ایس او نہیں ہے. تقوی کے میدان میں سب سے آگے ہم ہونا چاہیے, عمل کے میدان میں سب سے آگے ہمیں ہونا چاہیے. لہٰذا اسی معذرت کے بہت زیادہ وقت بھی آپ لوگوں کا, یہ کنونشن, یہ اجتماع جب ہم جمع ہوتے ہیں, یہ صرف نشست و برخاست تک محدود نہ ہوتا ہے. یہاں سے ہم ایک کمٹمنٹ لے کر ہوتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کچھ کر کر دکھائیں گے. ہم اس معاشرے کو تبدیل, پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے, پھر اپنی قوم کو تبدیل کریں گے, اپنے ملک کو تبدیل کریں گے اور دنیا کو تبدیل کریں گے. ہمارے پاس وہ فارسی میں کہہ رہے ہیں کہ ماں حد بھی پرائی گفتن داری, ہمارے پاس ہے بات کرنے کو اور اس میدان کو نہیں سر کر سکتے. یہ ہماری پوشیدہ میراث ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کنونشن میں ارادے کریں, پختہ ارادے کریں. جب اگلے سال اس کنونشن میں ملیں گے تو ہم نے کچھ مائل اسٹونس اچیو کر لیے ہوں گے انشاءاللہ. اور یقین رکھیں, جان لیں کہ اگر ہم نے خدا کے لیے فقط اور فقط خدا کے لیے مخلصانہ ارادہ کر لیا نا, اس کو عملی پورا کرائے گا. ہم کسی لائف نہیں ہیں, لیکن ارادہ کرنا ہمارا کام ہے, پختہ ارادہ خالصانہ کہ ہم تشیعوں کو متعلق کرائیں گے دنیا, ہم اسلام کا نام روشن کریں, ہم رہبر کو متعلق کرائیں گے پوری دنیا, ہم اسلام کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے. تعلیم کے میدان میں جو ہمارے خلاف ہو رہا ہے, مغرب کی جو سازشیں ہوتی ہیں اس کو بے نقاب کریں گے. ملک میں جو تعلیمی نظام میں جو پالیسیاں بن رہی ہیں اس کو بے نقاب کریں گے کہ یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے, ہمارے نظریے کے خلاف ہے. یہ سارے کمٹمنٹس ہمیں کرنے ہیں اور انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق کی عنایت فرما کہ ہمیں جس لیے تم نے خلق کیا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں وہ چیز حاصل کرنے کی توفیق کی عنایت فرما. ہمیں جو فطری استعداد ہے پیغمبرانا عارفانہ استعداد جو تربیت ہونی ہے جو ہم نے ابھی تک نہیں کی ہے, ہمیں توفیق کی عنایت فرما کہ ہم اپنے آپ میں ان فطری استعداد کو شکوفا کر سکیں, ہم اپنے زمانے کے امام کو دلی طور پر خوش اور راضی کر سکیں, ان کے عوام انصار میں ہمارا شمار ہو اور ان کے زبور تک ہمیں زندہ رکھ اور ان کے زبور میں جب
جب تک سن تاجی پر